اصل یہ ہے کہ چلکنے لگے دل میں، یہ ہے تو مقصد یہ کہ اور گنجائش ہے، جتنی بھی بھر جائے اگر وہ دل میں ہے تو اس میں گنجائش ہے، جب چلکنے لگے تب سمجھو کہ بھر گیا دل، جب چلکنے لگے جام تب سمجھو کہ اب اس میں جگہ نہیں ہے اس لیے چلک رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو چھلکتا ہوا جام بنا دے، اپنی محبت و معرفت کا چھلکتا ہوا جام، تاکہ خود تو سیراب ہوں دوسروں کو بھی سیراب کرے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے عشق و محبت اتنی حاصل کرو، حاصل کرتے ہی رہو، چھلکتا ہوا مال دوسروں کو سپلائی کرو، اپنا مال نہ دو، چھلکتا ہوا مال دے دو. یہ چھلک رہا ہے مقصد یہ کہ اپنے دل میں اب گنجائش نہیں، بھر گیا پورا، اب دے دو دوسروں کو. اور جو لوگ دوسروں کو نفع پہنچانے کے سامنے، میں پہچانا نہیں ماس کی وجہ سے، وہ دوسروں کو نفع پہنچانے کی فکر میں لوگ رہتے ہیں تو اور خود کی فکر کم ہوتی ہے. فرماتے تھے کہ باورچی کھانا پکاتا ہے، سوپ ہے، انڈا ہے، بریانی ہے، قورمے ہے، پلاؤ ہے، خود تو کھاتا نہیں، وہ سوکھتا رہے گا، دوسرے تو تگڑے ہو رہے ہیں، خود سوکھ رہا ہے. اس لیے جو مال ہو پہلے خود کھاؤ، چھلکتا ہو دوسروں کو دو. مگر یہ باورچی کے لیے نہیں ہے، ظالم ہو تو سب کھانا خود کھا جائے گا، دوسرے دیکھتے رہ جائیں گے. مثال یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے نفع کی فکر زیادہ ہو، خوب عبادت کریں، اللہ کا نام کثرت سے لیں، کثرت ذکر اور کثرت مجاہدہ، اجتناب عن المعاصی خوب کریں، تو اس میں پھر جو چھلکتا ہوا مال ہو وہ دوسروں کو دیں. عبادت سے جو نور پیدا ہوگا وہ جب دل میں پورا بھر جائے گا پھر وہ چھلکنے لگے گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کی کثرت کے اثر سے ان کے چہرے جو ہے چھلکتے ہوئے، نور چھلکتا تھا ان کے چہروں سے. چھلکتا ہوا جام دو، اتنی عبادت کرو کہ وہ چھلکنے لگے نور اس کا، پھر دوسرے اس سے مستفید ہوں. سورۃ المجادلہ معرفۃ القرآن سے ہم پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ مولانا عظیم. سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 تلاوت کی گئی. پچھلی آیات کا خلاصہ تین باتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح، طلاق اور زہار سے متعلق جو حدود قائم کی ہیں، بتایا گیا ہے کہ ان سے تجاوز حرام ہے اور ان کا مقصد جاہلیت کی رسوم کو مٹا کر عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اعتدال قائم کرنا ہے. دوسری بات، جو لوگ حدود کی مخالفت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حدیں باندھی ہوئی ان کی مخالفت کریں گے، اس کا انجام دنیا میں ہی ذلت و خواری اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور تیسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے تمام اعمال کو دیکھ اور جان رہے ہیں، اور وہ بھولتے نہیں ہیں جبکہ ہم بھول جاتے ہیں، یا تو بے خبری کی وجہ سے یا گناہ کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کاموں کا محاسبہ فرمائیں گے۔ آج جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الم ترى، تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم، کہ اللہ کو معلوم ہے، ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں، ما یکون، کہیں نہیں ہوتا، من نجوا ثلاثت، مشورہ تین کا، الا ہوا، جہاں وہ نہیں ہوتا، رابعہم، ان میں چوتھا، ولا خمسہ، اور نہ پانچ کا، الا ہوا، جہاں وہ نہیں ہوتا، سادسہم، ان میں چھٹا، ولا ادنا من ذلک، اور نہ اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ زیادہ، الا ہوا معہم، جہاں وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، اینما کانوا، جہاں کہیں ہو، ثم، پھر جب، پھر، ینبئہم، جتلا دے گا ان کو، بما عملوا، اس کو بند کرو بھائی، کہاں سے آواز آ گئی، ثم، پھر، ینبئہم، جتلا دے گا ان کو، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، ان بے شک کے لیے ہے، بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیے، تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا، جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چوتھا، اور نہ پانچ کا، جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چھٹا، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، جہاں وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، اینما کانوا، جہاں کہیں تم ہو۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر جتلا دے گا ان کو جو کچھ انہوں نے کیا قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، اول یہود اور مسلمانوں میں صلح تھی، لیکن یہود جب مسلمانوں کو دیکھتے تو اس کے خیالات کو پریشان کرنے کے لیے آپس میں سرگوشی کرنے لگتے۔ وہ مسلمان سمجھتا کہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس سے منع فرمایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ اس پر آگے والی آیت الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى نازل ہوئی، جس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے، کیا آپ نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر نظر نہیں فرمائی؟ مطلب اوروں کو سنانا ہے جو ممنوع کی ہوئی سرگوشی سے باز نہ آتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اسی میں اس کی ان کی تنازی یعنی سرگوشی بھی داخل ہے۔ بس کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ یعنی اللہ تعالیٰ نہ ہو، اور نہ پانچ کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس عدد سے کم میں ہوتی ہے جیسے دو یا چار آدمیوں میں، اور نہ اس سے زیادہ میں ہوتی ہے جیسے چھ سات یا اور زیادہ آدمیوں میں، مگر وہ ہر حالت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ لوگ کہیں بھی ہوں۔ پھر ان سب کو قیامت کے روز ان کے کیے ہوئے کام بتلا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی پوری خبر ہے۔ اس آیت کا مضمون بعنوان کلی اگلے مضامین جزیہ کی تمہید ہے، یعنی آگے جو مضامین آنے والے ہیں یہ بات تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یعنی یہ ایذائے مسلمین کے لیے باطل سرگوشی کرنے والے خدا سے ڈرتے نہیں کہ خدا کو سب خبر ہے اور ان کو سزا دے گا۔ معارف و مسائل میں اس آیت سے متعلق، اگرچہ خاص واقعات کی بنا پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں جن پر ذکر اوپر شان نزول میں آ چکا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ سبب نزول کچھ بھی ہو، ہدایات قرآنی عام ہوتی ہیں، ان میں عقائد اور عبادات اور معاملات اور معاشرت کے متعلق تمام احکام ہوتے ہیں۔ ان آیات میں بھی باغی سرگوشی اور مشورے کے متعلق چند ایسی ہی ہدایات ہیں. خفیہ مشورہ عموماً مخصوص رازدار دوستوں میں ہوتا ہے جن پر یہ اطمینان کیا جاتا ہے کہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کریں گے. اس لیے ایسے موقع پر ایسے منصوبے بھی بنائے جاتے ہیں جن میں کسی پر ظلم کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کی املاک پر قبضہ کر لینا وغیرہ ذالک. حق تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ساری کائنات پر حاوی ہے، تم کہیں کیسا ہی چھپ کر مشورہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے علم اور سمع و بصر کے اعتبار سے تمہارے پاس موجود ہوتا ہے اور تمہاری ہر بات کو دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے. اگر اس میں کوئی گناہ کرو گے تو سزا سے نہ بچو گے. اس میں بتلانا تو یہ ہے کہ تم کتنے ہی کم یا زیادہ آدمی مشورہ اور سرگوشی میں شریک ہو، حق تعالیٰ ان میں موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر دو عدد بتلا دیے گئے ہیں، 3 اور 5، یعنی اگر تم 3 آدمی مشورہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ چوتھا اللہ تعالیٰ وہاں موجود، اور 5 آدمی مشورہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ چھٹا حق تعالیٰ موجود. 3 اور 5 کی عدد کی تخصیص میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جماعت کے لیے اللہ کے نزدیک طاق عدد پسند ہے. ما یکون من نجوہ ثلاثہ کا یہی حاصل ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آیات میں اس کو پورا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم. سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، شیخ العرب راجم عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدینہ طیبہ حرم شریف میں ہوئے اشعار. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحبا ہر ایک جام محبت اشرف صحبا ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. بہت گلشن ہے دنیا مگر سب ہے چھپانی ہے. بہت گلشن دنیا میں مگر سب ہے چھپانی ہے. یہ گلشن در دل کا بلے گل سارے عالم کے پھولوں سے زیادہ افضل. بہت گلشن دنیا میں مگر سب ہے جو پانی ہے. خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا، والا رحمہ اللہ سے سنا کہ تمنا ہے کہ اب ایسی کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. سبحان اللہ. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو پانی ہے. یہ گلشن درد دل کا بھرے گل ہائے عالم ہے. بہت دوروں میں دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. بہت دونوں سے لے دنیا کیا کہوں اے دل یہ تو درد دل کا حاصل نامائے عالم ہے یہ تو درد دل کا حاصل نامائے عالم ہے بہت تو کیا کہوں اے دل یہ تو درد دل کا حاصل نامائے عالم ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی جیسا جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی جیسا مگر سودا جانا مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے بس ایک ہنگامہ درد حق کا گرم رہتا ہے بس ایک ہنگامہ درد حق کا گرم رہتا ہے سوا اس کے ہم بانی ہر روائے عالم ہے سوا اس کے ہم بانی ہر روائے عالم ہے یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے ہر ایک جام محبت اشرف سیلائے عالم ہے خوشی پر کی مرنا محبت ہے خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ اللہ پر مرنا اور اللہ پر جینا خدا کی قسم جس کو یہ حاصل نہیں اس کی زندگی جانور سے بدتر ہے وہ جانتا ہی نہیں محبت کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خوشی پر مرنا اور جینا نصیب کروں گا اللہ پر جینا اللہ کی خوشی میں جینا نماز روزہ زکات حج اچھے اخلاق دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا بندوں کا احترام کرنا صدقات خیرات عمرے حج یہ سب چیزیں اللہ کی خوشی میں جینا ہے اور اللہ پر مرنا یہ ہے کہ مر جانا لیکن اس کو ناراض نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرمائے ہر لمحہ ہر پلک کے بچے ان کی خوشی مد نظر ہو جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر پلک جھپکتے ہر سانس ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہاں ان کی خوشی میں جیئیں ان کی خوشی پر مرے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی زندگی کا حصول بغیر کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائے ان کی جوتیاں اٹھائے بغیر حاصل نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی. نہ تلواروں سے یہ چیز ملتی ہے نہ مال دولت سے ملتی ہے نہ کتابوں سے ملتی ہے نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے. بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا یہی مقصود ہستی ہے یہی من ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا یہی مقصود ہستی ہے یہی منشا ہماری خاک اس لمحے میں ہے درد کے فلک اثر. ہماری خاک اس لمحے میں ہے درد کے فلک اثر. وہی لمحہ جو میرا وہی لمحہ جو میرا راز ذاکر صرف تذریحات میں لینے والا نہیں ہے، اصلی ذاکر وہ ہے جو اوپر بیان ہوا کہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے. جہاں مرنے کا موقع ہو وہاں مر جاؤ، جہاں جینے کا موقع ہو وہاں جی جاؤ، یہی ہے ذاکر. اصلی ذاکر وہ ہے، تذبیحات کرنے والا اصلی ذاکر نہیں کہ میں تذبیحات کرتا ہے، لیکن جہاں مرنا ہوتا ہے اپنی خواہشات پہ کرتا ہے، اللہ پر نہیں مرتا. یہ ذاکر نہیں ہے. ذاکر وہ ہے کہ جہاں اللہ پر جینے کا موقع ہو وہاں اللہ پر جیتا ہے، جہاں مرنے کا موقع ہو وہاں اللہ پر مرتا ہے. یہ اصلی ذاکر. یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف سیبا عالم ہے. بس میرے دوستوں، سب سبق یہی ہے، سب بات یہی ہے، اور مقصود بھی یہی ہے انسان کی زندگی کا، اللہ پر جینا اور اللہ پر مرنا. بھئی کیا آپ خلل ڈالتے ہیں؟ میں نے کتنی بار بتایا ہے کہ جب دین کی بات ہو ادھر ادھر حرکت نہ کیا کریں. کیوں گئے پھر آپ وہاں؟ کیا ہو؟ کیوں اشارہ کیا ہوں؟ یہ اشارے بازی کیوں کرتے ہیں دین کی بات کے دوران؟ دس آدمی آئے ہیں مشکل سے، وہ ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں. یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ پہلے سے کیوں نہیں رکھا ہے؟ یہ کیا محبت ہوئی کہ غافل بیٹھے ہیں؟ اب کچھ چیز کی ضرورت پیش آئی، اب تتر بتر ہو رہے ہیں، منتشر ہو رہے ہیں. خلاف آداب ہے، آداب مجلس کے خلاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کے خلاف ہے. اللہ کی بات ہو رہی ہے یا کسی عام آدمی کی بات ہو رہی ہے؟ ادھر ادھر ہل رہے ہیں، جا رہے ہیں. معاف کر دیا، لیکن طریقہ آپ لوگ ایک مرتبہ بتانے کے باوجود وہی کام بار بار کرتے ہیں اور خلل ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو بات یہی ہے میرے دوستوں کی زندگی مختصر ہے، تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، اور قرآن پاک پورے کا پورا ہمارے ہدایت کا مینیول ہے. جس طرح کوئی گاڑی خریدتے ہیں، یہ ایئر کنڈیشن خریدا ہم نے، اب اس کی ہم مینول تلاش کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے چلانا ہے اور کیسے اس میں اکانومی رہے گی، کس نمبر پہ یہ اچھا چلتا ہے. یہ سب یہ مینول ہے، ہر چیز کے ساتھ دیا جاتا ہے کتاب کی شکل میں. یہ کتاب ہمارا مینول ہے، انسانیت کا مینول ہے. اگر ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اس سے بہت دور ہیں، بہت غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے بندوں کو محبت بھری نصیحتیں فرمائے، محبت بھری. میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ڈنڈا بھی جو دکھایا ہے، اس میں بھی محبت ہی چھپی ہے. وہ بھی محبت ہے کہ میرے بندے آگ سے بچ جائیں، دوزخ سے بچ جائیں، برا کام نہ کریں. یہ محبت ہی محبت ہے. باپ کسی بچے کو ڈانٹتا ہے، کبھی پٹائی بھی کر دیتا ہے کوئی برا کام کرنے، باپ کی محبت چھپی ہے کہ میرا بچہ برے راستے پر نہ جائے، نقصان نہ اٹھائے. یہ پورے کے پورا محبت نامہ ہے. قرآن پاک محبت نامہ ہے، اللہ پاک کا اپنے بندوں کی طرف محبت نامہ ہے، محبت کا پیام ہے کہ دیکھو فلاں فلاں کام نہ کرنا، ورنہ تم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی پڑ جاؤ گے. تو اس لیے دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نصیحتیں فرمائی ہیں اور فرمایا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. مبارک ہے وہ ذات, بڑی برکت والی ہے وہ ذات. تبارک الذی بیدہ الملک, جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے, ساری کائنات اس کی ملک ہے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, ترجمہ نہیں. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. اور الذی خلق الموت والحیات, وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیا موت کو اور حیات کو. لیبلوکم, تاکہ یہ دیکھیں ایکم احسن معاملہ, تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں فرمایا اللہ نے, اچھے عمل کا مطالبہ فرمایا. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کتنی بڑی نصیحت کی بات ہے میرے دوستو, یہ عارفین کی نظر ہوتی ہے کہ کیسی کیسی باتیں اس میں سے اخذ فرماتے ہیں. کہ فرمایا کہ یہاں پہلے زندگی ملتی ہے پھر موت آتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات, موت کو پہلے مقدم فرمایا. کیا وجہ ہے کہ زندگی پہلے ملتی ہے پھر موت, مگر اللہ فرماتے ہیں اس نے تخلیق کیا موت کو اور پھر زندگی کو. تو فرمایا کہ اس میں راز یہ ہے کہ جو زندگی اپنے انجام کو مد نظر رکھ کے گزاری جاتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. ہر آدمی کو اپنے انجام پر نظر کرنی چاہیے. ایک آدمی فیکٹری لگاتا ہے, اس میں پہلے ساری فیزیبلٹی بناتا ہے کہ یہاں پر کتنا کرایہ ہے اور کتنی ٹرانسپورٹ کتنی دور ہے, اور اس میں جو ہم مال بنانا چاہتے ہیں اس میں کتنا نفع ہوگا, کتنی لیبر ہوگی, کتنا خرچہ آئے گا, سب چیز کا حساب کتاب لگا کر پھر اس میں ہاتھ ڈالتا ہے. اب نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ہر قسم کا خرچہ, ہر جا خرچہ سب لگا کے دیکھے کہ اس میں نفع ہے, پھر وہ کام کرتا ہے. میرے دوستو یہاں اللہ تعالی نے یہ نصیحت فرما دی ہے کہ زندگی اصل میں آخرت بنانے کے لیے ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. نماز پڑھتا تو ہے, روزانہ 100 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے, لیکن ظالم تو اچھی نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ کرتا ہے 1000 دفعہ, لیکن تو ہمارا نام اچھے طریقے سے لیتا ہے کہ نہیں؟ یا غافلوں کی طرح لیتا ہے, نماز کے لیے نیت باندھتا ہے, دل تیرا کہاں ہوتا ہے, دماغ تیرا کہاں ہوتا ہے, آداب کی رعایت کرتا ہے کہ نہیں, اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق کام کرتا ہے کہ نہیں, کھاتا ہے تو جانور کی طرح کھاتا ہے کہ انسان کی طرح کھاتا ہے. جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حسین ترین نمونہ ہم نے بھیجا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے بہترین نمونہ آپ کو بنا کے بھیجا ہے. ظالم تو اس نمونے کو چھوڑ کر جانوروں کی تقلید کرتا ہے یا اس نمونے کی اتباع کی کوشش کرتا ہے, اس نمونے کو پسند کرتا ہے, اس نمونے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کون تم میں سب سے اچھا عمل کرتا ہے. اچھا میرے دوستو تھوڑا عمل سنت کے مطابق ہو, شریعت کے مطابق تھوڑا عمل اللہ کے یہاں قبول ہے, پسندیدہ ہے. اور کثرت عمل ہو خلاف سنت ہو, نعوذ باللہ, تو اللہ کے یہاں مردود ہے, مردود. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اور اس زندگی کو آخرت بنانے کی جو ہے وہ پوری پوری کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخرت کی تیاری, میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو, دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. جنت کی آبادی کی جگہ ہے یہ, اور جس نے اس زندگی کو غفلت میں گزارا, کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کیا, اپنی زندگی کو نہیں بنایا, انسانیت سے مانوس نہ ہوا، جانوروں سے مانوس ہے زندگی ہماری، جانوروں سے مانوس ہے، انگریزوں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے طریقے، ہندوؤں کے طریقے ہم خوب پسند کرتے ہیں اور ان میں خوش رہتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو بہترین نمونہ قرار دیا اس کے لیے ہمارے دل میں جگہ بہت کم ہے، یا تو ہے نہیں، ہے تو بہت کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا استنکار کرتے ہیں، حقارت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. ایسی باتیں کانوں میں پڑ جاتی ہیں کبھی کہ کسی نے ٹخنا کھولا تو ماں نے کہا کہ کیا جاہلوں کی طرح تم نے اونچا کر رکھا ہے پجامہ، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. ایسے کلمات سے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایمان بھی جاتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور سمجھ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تو سراسر کامیابی اور اللہ تعالی کی محبوبیت ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہو، کتاب میں دیکھیں، بزرگوں کے ساتھ رہیں، ان کے عمل کو دیکھیں، ان کے عمل کی تقلید کریں، نقل کریں. نقل کی برکت سے لیکن کیا عجب، اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب، نقل میں بھی ہو وہی فیض عطم. نقل کرنے سے کام بن جاتا ہے میرے دوستو. یہ جو ہم وضع قطع بناتے ہیں بزرگوں کی، میرے شیخ دامت برکات فرما رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ دیکھو ایک آدمی ٹی شرٹ پہنتا ہے، پتلون پہنتا ہے، ٹی کیپ لگاتا ہے اور ٹی شرٹ کے پیچھے کوئی نمبر بھی چھپواتا ہے، 11 نمبر، 9 نمبر، کسی کھلاڑی کا نمبر وہ لگاتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس شخص کو اس سے تعلق ہے، اس سے کچھ محبت ہے، اس سے کچھ نسبت ہے. اسی طرح جو بھی وضع قطع انسان بناتا ہے، اپنی ہیئر کٹ لگاتا ہے، تو وہ کسی سے اس کو نسبت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اس شخص کو فلاں سے محبت یا فلاں سے نسبت یا فلاں سے تعلق ہے. ہم بھی جو یہ لباس پہنتے ہیں اپنے دوست، اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت سمجھ کے پہنتے ہیں. بزرگوں کی نقل اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گمان اقرب الی الیقین میں، اقرب الی السنت یہی لباس ہے. ایسی ٹوپی ہے، ایسی داڑھی ہے، ایسا ٹکنا کھلا ہے، تو یہ نسبت کہاں پہنچتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جو آدمی اس وضع قطع میں ہوگا لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کو بزرگوں سے نسبت ہے. بزرگوں سے نسبت کا کیا مطلب کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. اسی طرح ہر عمل میں میرے دوستو ہمیں بزرگوں کا طریق دیکھنا چاہیے. اور اسی سے یہی ایک نقل ہے، نقل کی برکت سے جو ہے وہ کام بن جاتا ہے. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے ابکو فإن لم تبکو فتباکو، یہ رول اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو، کام بن جائے گا. اسی طرح سے میرے دوستو اللہ والوں کی نقل بنانے میں اللہ کو پیار آ جائے گا کہ میرے مقبول کی شکل میں ہے، میرے مقبول کے بیس میں ہے. اگرچہ جانتے ہیں کہ اندر سے کیا چیز ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے مقبولین کے وضع قطع میں ہے، ان کے لباس میں ہے، چلو جاؤ معاف کر دیا، نکل جاؤ انہیں کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں خاتمہ فرمائے، اپنے بزرگوں کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دے، دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اور محشر میں بھی اور جنت میں بھی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کا ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نصیب فرما دے، اور ہمیں جنت میں دخول اولی نصیب فرما دے. بغیر حساب کتاب اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اور ایسے ہی اعمال ہم سب کو نصیب فرما دے. اعمال پر فضل کا ترتب ہوتا ہے، جو آدمی کوشش ہی نہیں کرتا، کام ہی نہیں کرتا، اللہ تعالی کے فضل سے فضل کا وہ امیدوار کیسے ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار کیسے ہو. جب کام کرے گا تو امید رکھ سکتا ہے کہ کام تو ہم نے کیا ہے اگرچہ ناقص ہے، لیکن بھائی شاید ہم پر فضل ہو جائے، شاید ہمارا کام بن جائے. کسی امید پر اللہ تعالی کام بنا دیتے ہیں. تو میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور بزرگوں کا جو ہے صحبت میں رہیں، اور ان کے طریقوں کو غور سے دیکھیں اور اس پر عمل کریں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ذکر کا ذکر آتا ہے کہ یہ ذاکر ہے یا ذکر کرنا چاہیے ہر وقت, تو ہر وقت کا ذاکر وہی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے اس بات کی کہ ہر وقت کا ذاکر وہی ہے کہ جو ہر لمحہ اللہ کی خوشی دیکھے. اللہ کی خوشی کا راستہ کون سا ہے, اسی پر من مٹے. سنو یہ میری بات جوش دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئے. مر مٹنا ہے میرے دوستو, یہ نہیں کہ کبھی شیطان کی پیروی کبھی اللہ کی پیروی, کبھی نیک بن گئے کبھی بدماش بن گئے, نہیں. سنو یہ بات گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, دل کے کانوں سے سنو, دل میں اتار لو اس بات کو, میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئے. اگر گلشن دل کی بہار چاہتے ہو اللہ پر مرو, اللہ پر جیو. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت و معرفت سے نوازے, اور اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اخلاق عطا فرمائے. اخلاق وہ چیز ہے, بہترین اخلاق یہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی نام ہے اعمال میں, نیک اعمال کے پلڑے میں وہ بھی اچھے اخلاق ہے, اچھے اخلاق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اپنے اولاد کے ساتھ اچھے اخلاق. ایک حدیث میں آتا ہے اکرم اولادکم, اپنی اولاد کا اکرام کرو, اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو میں گالم گلوچ اور اس کو ذلیل کرنا رسوا کرنا سب کے سامنے, یہ سب باتیں ہمارے دین میں نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اولاد کے بھی اخلاق خراب ہے, ماں باپ کے اخلاق خراب ہے تو اولاد کے بھی. اکثر لوگ اولاد کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے یہ اللہ والے بن جائے, یہ اچھے اخلاق ہو جائے, یہ کرتا ہے. سب کے سامنے اولاد کی شکایتیں بھی کرتے ہیں, یہ بالکل نامناسب بات ہے. بلکہ اگر کوئی ایسی بات اولاد میں پائی جاتی ہے, سب سے پہلے اپنے اخلاق پر نظر کریں کہ ہم نے کیا خرابی ہے جو ہماری اولاد میں یہ خرابی ہے. بات یہ ہے, مگر اپنے کو تو دیکھتے نہیں, اپنے لیے دعا کراتے نہیں کہ ہم تو جیسے بدماش ہیں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں, اولاد ہماری سدھر جائے. خود ہم موبائلوں میں لگے رہیں لیکن اولاد ہماری اس سے دور رہے, کیونکہ دیکھ رہے ہیں موبائل کی خرابیاں. ہم تو سب کر لیتے ہیں لیکن یہ ٹھیک ہو جائے, کیسے ہوگا یہ میرے دوست؟ یہ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو درست کریں, آدھی سے زیادہ خرابی اولاد کی خود ہی دور ہو جائے گی. اپنی زبان کو درست کریں, اولاد کی زبان درست ہو جائے گی انشاءاللہ. اپنی زبان اچھی کریں, گفتار اچھی کریں, اولاد کی گفتار اچھی ہو جائے گی. اپنے بڑوں کا ادب کریں, اولاد آپ کا ادب کرے گی. اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں, آپ کے بچے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں گے. یہ ہے معاملہ. اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اللہ والا بنا دے, تو آپ کی اولاد اللہ والا بنے گی انشاءاللہ, ضرور بنے گی. اپنے اخلاق کا اثر اپنے چھوٹوں پر آتا ہے. سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں, اپنی اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ اولاد کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اپنا گھر کا ماحول تو میں والا ہے, اولاد کیسے اچھی نکلے گی. اور ہمیشہ بتاتا ہوں کہ بھائی باپ جو ہے وہ نگران ہے. باپ پہ روب ہوتا ہے, اگر باپ سر پہ نہ ہو تو اولاد بگڑ جاتی ہے. باپ کی نگرانی نہ ہو اولاد بگڑ جاتی ہے. ماؤں کے قبضے میں بچے نہیں آتے, باپ کے روب میں آ جاتے ہیں. اس لیے بھائی اولاد کی مناسب نگرانی رکھے, نگرانی کا طریقہ بھی معلوم کرے. یہ نہیں کہ ہر وقت کوڑا لے کے سر پہ سوار ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی اور تو نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. یہ طریقہ تعلیم نہیں ہے دین کا. خدا کے واسطے ایسے طریقے تعلیم سے باز آئے, اس سے اولاد متنفر ہوتی ہے اور اس سے اولاد دین سے دور ہوتی ہے اور جہاں موقع ہوتا ہے بغاوت کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اسی لیے بھائی دین کو سیکھ کر کرنا چاہیے, اپنے قیاس اور اپنی خواہش پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ اس طرح کریں گے تو یہ ہو جائے گا, اس طرح کریں گے تو یہ ہو جائے گا. نہیں, چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. اللہ اور رسول نے جو طریق تعلیم اختیار کیا اور جس طریق تعلیم کی تعلیم فرمائی ہے اس کو دیکھیں کہ کیا طریقہ ہے، نفع ہو یا نقصان ہو. ظاہر میں نقصان نظر آئے گا لیکن اللہ اور رسول کے راستے میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. ہماری عقلیں اس تک پہنچتی نہیں ہیں لیکن اللہ اور رسول کے راستے میں سراسر کامیابی ہے، سراسر سکون ہے، سراسر کامیابی ہی کامیابی ہے میرے دوستوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اپنے اخلاق اور اپنی اصلاح کے لیے فکر کرنے کی، اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکره اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا ان فرشتوں سے جو دوزخ پر متعین ہیں، آگ میں سے اس شخص کو نکال دو جس نے مجھ کو ایک دن بھی یاد کیا ہے یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہے. تحریر میں میرے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد اخلاص ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا خالص دل سے اور سچی نیت سے. دلیل اس مفہوم پر یہ حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص دل سے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور مراد خوف سے یہاں اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے اعضاء کو اطاعت اور عبادت میں مشغول رکھنا ہے. اور دلیل اس کی یہ حدیث ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ مجھے اپنے خوف کا وہ حصہ عطا فرما جو میرے اور تیرے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے. پس خوف خدا اسی کا نام ہے جو گناہ سے دور رکھے، اور گناہوں میں ملوث آدمی کا خوف خدا پر دعویٰ غلط اور جھوٹ ہے. اسی سبب سے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہوں تو کافر ہو جائے گا، اور اگر تو کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں تو تیرا دعویٰ جھوٹ ہے کیونکہ گناہوں سے تو محفوظ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام فرماتے ہیں، یعنی سلام میں پہل کرنا سنت ہے. جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن آنکھوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات سے نوازش فرمائے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات کے بیان میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سب زبانیں جانتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بلکہ تمام زبانیں، یہ بات کا قول ہے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ شیریں کلام اور واضح بیان تھے، نہ بہت کم گو تھے کہ ضروری بات میں بھی سکوت فرمائیں، اور نہ زیادہ گو تھے کہ غیر ضروری امور میں مشغول ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی تھی جیسے موتی کے دانے پرو دیے گئے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور سوتے بہت کم تھے. کھاتے ہوئے سہارا لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور معنی اس کے اہل تحقیق کے نزدیک یہ ہیں کہ نہ تو ایسی چیز کا سہارا لیتے جو آپ کے نیچے ہوتی جیسے گدا وغیرہ، اور نہ کسی کروٹ پر یعنی ہاتھ یا تکیے کے سہارے بوجھ دے کر بیٹھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کھانے کے لیے ایسی ہوتی جیسے کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار ہو کر بیٹھتا ہے، یعنی اکڑوں بیٹھتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے کہ میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں اور غلام کی طرح بیٹھتا ہوں، اور آپ کا سونا داہنی کروٹ پر ہوتا تھا تاکہ قلت منام میں معین ہو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ حاصل کر دیا اپنے فرض سے قبول فرمانے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، مولاي رحمة للعالمين، صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ لا العالمين جو کچھ عرض کر دیا، مجھے بھی، میری اولادوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو، اللہ مسلمین و مسلمات کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر گناہ سے نفرت اور بیزاری اور دوری عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما۔ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر ہر طریق پر اے اللہ فدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عاشقانہ عمل کی توفیق نصیب فرما، جی جان سے فدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں سے میری، میری اولادوں کی حفاظت فرما، سب دوستوں کی، اولادوں کی حفاظت فرما، اس سے نفرت اور بیزاری عطا فرما۔ اے اللہ اس کی پسندیدگی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما تمام شیطانی اعمال سے، شیطانی کاموں سے، گناہوں سے، میری اور ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا راستہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور تمام صحابہ تابعین اولیاء کرام کا راستہ ہمیں عطا فرما۔ شیطانی راستے سے میری اور ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، نیک صحبتوں کی توفیق نصیب فرما، بری صحبت سے بچا۔ اور یہ جو اسمارٹ فون کا فتنہ ہے، یہ تو پورا ہم نشین ہے، جلیس السوق ہے، بڑا برا ہم نشین ہے یہ۔ اے اللہ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر برائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں نیک اعمال کے ساتھ برکت عطا فرما، اپنی طاعت نصیب فرما، 100% مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ 100% شریعت و سنت کا متبع بنا۔ اور اے اللہ جتنے بھائی مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، جس کو تنگی ہے اس کو فراقی عطا فرما، مصیبت میں ہے اس کو عافیت عطا فرما، غم میں ہے اس کو خوشیاں عطا فرما۔ اللہ دونوں جہان کی خیریں، بھلائیاں، خوشیاں ہم سب کو عطا فرما، دونوں جہان کے غم اور شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ کسی کی مشکل ہو اللہ اس کو حل فرما دے، اس کو آسان فرما دے، تمام امور میں دنیا کے ہوں آخرت کے ہوں سب میں آسانی فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا میں جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اللہ علامہ ہر طلب دے پکتے ہر سانس، اے اللہ اپنی رضا میں جینا، اپنی رضا میں مرنا ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما، بدکاری کا خاتمہ فرما، شراب خوری کے اڈوں کا خاتمہ فرما، ظلم کا اور ڈاکوؤں کا ڈکیتی کا چوریوں کا خاتمہ فرما. اے اللہ امن و امان نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, سود اور رشوت سے معاشرے کو بالکل پاک فرما دے. اللہ تمام اسلامی ممالک کو آپس میں شریعت و سنت پر اتحاد نصیب فرما, دشمنوں کے خلاف سیدھا دلائے ہوئی دیوار بنا دے. اللہ اہل کفر کو بھی اہل اسلام بنا دے, اللہ اہل کفر کو اہل اسلام بنا دے, اللہ ان کو مغلوب فرما دے, اللہ اسلام کو غالب اور کفر کو مغلوب فرما دے, ساری دنیا میں امن و امان عطا فرما دے. جتنے شریر اور فسادی لوگ دنیا میں فساد مچا رہے ہیں, پوری دنیا کو مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں, اور پوری مصیبت دنیا کو مہنگائی کا شکار اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیے ہیں. اے اللہ ان سب کو ہدایت دے دے, اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان شریر لوگوں کی شرارت کو انہی کے اوپر لوٹا دے. اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر لوٹا دے, اور اللہ تمام مصیبتوں آفتوں کو مسلمانوں سے رفع فرما کر ان کے مختوں پر ڈال دے, ان کو ذلیل و خوار کر دے, ان کو ملیا میٹ کر دے, اسرائیل کو ملیا میٹ کر دے, بے گناہوں کے قتل اور معصوم بچوں کے قاتل کو اے خدا ان کے بھی اور اولادوں کو اسی طرح قتل کر دیں. اے اللہ ان کو ملیہ میٹ کر دیں, ان کی طاقت اور طاقت کے نشے کو اور ان کے حواریوں کو اے اللہ سب کے سب کو ملیہ میٹ کر دیں, چکنا چور کر دیں. اے اللہ ان کو عبرتناک سزا سے دوچار کر دیں, ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیں. اور اللہ ہم مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, اصلی ضرورت یہی ہے لیکن ہم اللہ آپ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. اے اللہ یہی وجہ ہے کہ جو ہم پٹ رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. اے اللہ مجھ کو بھی, میرے اولادوں کو, ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اپنا سو فیصد مطیع فرما, بردار بنا دے. اللہ میرے مسائل کو جزائے ذلیل عطا فرما دے, ان کے مرتبے بے حد بلند فرما دے, ان کی آل و اولاد اہل و عیال قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو دونوں جہان کا عزت اور شرف عطا فرما, دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما, عصائد اقوا نسبت بنا. اے اللہ عصائد اقوا نسبت بنا, خوشیاں ہی خوشیاں دکھا, کبھی غم نہ دکھا, تشویش پریشانی کو دور فرما, ہر مسلمان کی تشویش پریشانی کو دور فرما, اور ہماری تمام نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ تمام نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دو روپے بہا دیے ہیں. اے اللہ دنیا کی بھی تمام خیریں بھلائیوں کے محتاج اور منگتے ہیں, اور اے اللہ آخرت کی بھی تمام خیریں اور بھلائیوں کے منگتے ہیں, بھک منگے ہیں, محتاج ہیں. اے اللہ ردنا فرمائیے, اللہ ہمارا سوال ردنا فرمائیے, بھرپور عطا فرما دیجیے, مالا مال فرما دیجیے, مالا مال فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم.